أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم
حسن نہیں ہوتا تھا، لوگ اپنے بیٹوں کے نام
ایسے الفاظ میں رکھتے تھے، یہ باقاعدہ ان کی تہذیب و ثقافت کا ایک رجحان تھا. اس پر نص سے اہل لغت ہے، اہل لغت نے لکھا ہے یہ نقطہ، میں حوالے میں جاہد کا نام بھی پیش کر سکتا ہوں، اور حوالے میں میں مبرد کا نام پیش کر سکتا ہوں. بہت سے ایسے ماہرین زبان عرب ہیں جو صرف زبانی بلکہ پوری زبان اور عربی ثقافت پر انہوں نے تحقیقی اور یادگار کتابیں چھوڑی ہیں، قاموسی کتابیں یادگار چھوڑی ہیں. ان میں یہ بات وضاحت سے لکھی ہے انہوں نے کہ عربوں کا دستور یہ تھا کہ اپنے بیٹوں کا نام ایسا رکھتے تھے جو بظاہر دلاویز نہیں ہوتا تھا. لیکن ذہنیت کیا تھی عرب؟ یہ احسان ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پوری تہذیب پر، پوری نسل پر، پورے خطے پر، اور اس کے توسط سے پورے عالم انسانیت پر یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احسان ہے. اور اپنے بچوں کے نام ایسے رکھے کہ کسی کا نام حسن رکھتا ورنہ ایک رجحان تھا کہ صاحب ہم اپنے بچوں کا نام، اور وہ بھی کس لیے؟ تاکہ ہمارے بچے نظر بد سے محفوظ رہیں، تاکہ ہمارے بچوں کا نام دشمن کے سامنے لیا جائے تو دشمن جو ہے وہ اسے ایک ناگواری کا احساس ہو. دشمن کی خاطر داری اتنی کہ اپنے بچوں کا نام بگاڑ بگاڑ کے رکھتے تھے، یہ باقاعدہ ان کا ایک تہذیبی رویہ تھا. بہرحال یہ میں نے اشارہ اس لیے کیا کہ خود عربی زبان میں بھی تمام کے تمام الفاظ دلاویز نہیں ہیں، حسین نہیں ہے. بعض الفاظ ان کی ادائیگی بھی مشکل ہوتی ہے، اور بعض الفاظ ان کا سننا بھی اچھا نہیں معلوم ہوتا. لیکن یہ لفظ تقویٰ وہ لفظ ہے لغت عرب کے کہ جسے ذوق ہے زبان کا، سننے میں بھی اچھا معلوم ہوتا ہے، بولنے میں بھی اچھا معلوم ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے جو معنی ہیں اس معنی میں حفظان اور بچاؤ کے معنی ہیں. یہ میں معنی کی طرف مقرر اشارہ کرتا رہا ہوں. قرآن حکیم کے نزول کا ہدف یہ ہے کہ اے انسان، ہم نے تجھے بہت بڑے مرتبے پر فائز کیا ہے، تو اپنے اس مرتبے کی حفاظت کر. تجھے میں نے بہت ہی بہترین سانچے میں خلق کیا ہے، بہترین اٹھان کے ساتھ خلق کیا ہے، اپنے کو ضائع نہ کر. قرآن مجید اور وحی الہی کا مقصد اور ہدف یہ ہے کہ انسان، اس کا وجود، اس کا حال، اس کا ماضی اور اس کا مستقبل، یہ سب ضائع اور برباد ہونے سے محفوظ رہ جائے. یہ ہے قرآن مجید کا پیغام عملی. کس طریقے سے یہ ممکن ہے؟ پورا قرآن اس کی تفصیل، بسم اللہ اور الحمدللہ سے لے کر والناس تک، پورا قرآن مجید اس کا بیان ہے کہ کس طریقے سے انسان برائیوں سے بچ سکتا ہے، ہلاکتوں سے بچ سکتا ہے، اور کس طریقے سے انسان اپنی اس دنیا میں بھی حفاظت کر سکتا ہے اور اپنی آخرت کو بھی محفوظ کر سکتا ہے. اب جو تمام تفصیلات ہیں عبادات سے لے کر معاملات تک ان تمام تفصیلات کو مزید اگر کسی اور تعبیر میں مختصر طور پر پیش کرنا ہو تو کس طرح پیش کیا جائے؟ قدرت بیان اسی کو کہتے ہیں، قدرت زبان اسی کو کہتے ہیں کہ ایک ہی بات کو طرح طرح سے بیان کر دیا جائے تاکہ اس طرح ذہن نشین اور دل نشین ہو جائے کہ کہنے والے کی حجت تمام ہو جائے اور سننے والا بھلانا چاہے تو بھی بھلا نہ سکے۔ قرآن مجید لفظی اعتبار سے اگر اس میں اسالیب کا تنوع ہے، ایک ہی بات کو طرح طرح سے بیان کیا ہے قرآن مجید، توحید کو کس کس طرح سے بیان کیا ہے، انسان کو تقویٰ کی دعوت کس کس انداز سے دی ہے، کس کس طریقے سے صراط مستقیم تک بلایا ہے، کتنی بار کس انداز سے اللہ کی یاد دہانی کرائی گئی ہے، اسالیب بدلتے چلے جاتے ہیں تاکہ حجت تمام ہو جائے۔ انسان جتنی سطحوں پر سوچ سکتا ہے ہر سطح فکری پر حجت حق تمام ہو جائے۔ یہ اعجاز قرآن ہے، اعجاز قرآن کا ایک پہلو یہ بھی ہے۔ تو ایک انداز یہ کہنے کا کہ بھائی تقویٰ اختیار کرو، جو بات اس میں کہی گئی تقویٰ اختیار کرو وہی بات دوسرے لفظوں میں یوں کہی ہے، دیکھو انسانوں مسلمانوں اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ بظاہر دو باتیں ہیں، الفاظ بھی الگ ہیں ترجمہ بھی الگ الگ ہوگا، دونوں کا معنوی خلاصہ ایک ہے، اصل میں کنٹینٹ ایک ہے۔ تقویٰ اختیار کرو یا اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، دونوں میں کوئی فرق نہیں، پیغام ایک ہے۔ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو گے تو مقام تقویٰ پہ فائز ہو جاؤ گے، تقویٰ اختیار کرو گے تو اللہ اور رسول کی اطاعت کا حق ادا کرو گے۔ دونوں کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تم ہلاک ہونے سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان لانے والوں اللہ کے لیے تقویٰ اختیار کرو، اللہ کا لحاظ کرو، اللہ کا لحاظ رکھو، وقولوا قولا سدیدا، اور وہ بات کہو جو درست ہو، وہ کام کرو جو درست ہو۔ جب یہ تم دو شرطیں پوری کرو گے، اللہ کا لحاظ رکھو گے اور جو کچھ کرو گے وہ کرو گے جو درست ہو، تم اپنی طرف سے کوشش تو کر کے دیکھو، تم درست کرنے کی کوشش کرو، تم سے پھر بھی درست نہ ہوگا تو ہم بنا دیں گے۔ صلاحیت ہے، جتنی تمہاری سکت ہے، جتنی تمہارے اندر توانائیاں ہیں، ان سب کو سمیٹ کر تم اپنے بھر تک درست کرنا چاہو پھر بھی درست نہیں ہوگا تو ہم موجود ہیں، ہم رب، ہم خالق ہیں تمہارے، ہم رب ہیں تمہارے، ہم رحیم ہیں، ہم رحمان ہیں، ہم رؤوف ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے اگر تم کچھ درست کرنا چاہو تو بگڑ نہیں سکتا۔ معصوم نے فرمایا ہے کہ اصل چیز ہے کوشش. السعی منا والاتمام من اللہ. کوشش ہماری طرف سے, کوشش کا تمامیت کے درجے تک پہنچنا, پورا ہونا وہ اللہ پر ہے. اصل جو پونجی ہے انسان کی وہ اس کی کوشش ہے. اور کوئی چیز ہے آپ کے پاس؟ ایسے ہی غور کر لیجیے, آپ کی کیا چیز ہے؟ یہ زمین آپ کی ہے, آسمان آپ کا ہے, فضا آپ کی ہے, ہوائیں آپ کی ہیں, پانی آپ کا ہے, سیارے ستارے آپ کے ہیں, سورج چاند آپ کے ہیں, آپ کا جسم آپ کا ہے, آپ کی روح آپ کی ہے. کچھ تو آپ کا نہیں ہے تو نازا کس بات پہ ہو سکتی ہے؟ کس بات پہ نازا؟ کس بات کا تکبر؟ کس بات کی انانیت؟ کس بات کی؟ سب کچھ اس کا ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں سب اس کا ہے, ملک اس کا ہے, ملک اس کا ہے, ملکیت بھی اس کی ہے اور اس ملکیت پہ اقتدار بھی اسی کا ہے. ہمارا آقا تو کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں, کچھ ہے. آپ کی نیند بھی آپ کی نہیں ہے, نیند بھی آپ کی نہیں ہے, نیند بھی اس کی ہے جو نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے. عجب منزل پہ گفتگو ہے. جب چاہے آپ اس کو سلا دے اور آپ خود سے سونا چاہیں تو سو کے دکھائیں. کوئی سو کے دکھا دیں, نیند نہ آئے اور سو کے دکھا دیں. اگر آپ کی چیز ہے تو آپ کے اشارے پہ ہونی چاہیے. آپ کی چیز ہے تو آپ کے اشارے پہ ہونا چاہیے نا. درد ہو, تکلیف ہو, خوف ہو, ہراس ہو یا کچھ نہ ہو, نیند نہ آ رہی ہو, آپ سو جائیں, بلائیں نیند. مائیں بچوں کو لوری دیتی ہیں, بچوں کے لیے کوئی, بچوں کے لیے بہت کم ادب تخلیق ہو رہا ہے. اچھا ادب بچوں کے لیے, اچھا ادب بہت کم تخلیق ہو رہا ہے. اچھی نظمیں جو واقعی بچوں کے لیے ان کی سطح کے کو نظر میں رکھ کے لکھی گئی ہوں, یا اچھی عبارتیں, اچھی کہانیاں جو بچوں کے کام کی ہوں, بہت کم لکھی جا رہی ہیں. اور بچوں کے لیے لکھنا بڑوں کے لیے لکھنے سے کہیں زیادہ مشکل ہے, اس لیے کہ بڑے تو جیسے ہوتے ہیں ویسے ہوتے ہیں. بچوں کے لیے لکھنے کے لیے بچوں کی سطح تک بلند ہونا پڑتا ہے. یہ نہ سوچیے گا کہ بچوں کے لیے ان کی سطح پر اتر کے لکھنا پڑتا ہے, نہیں, ان کی سطح تک بلند ہونا پڑتا ہے, اس لیے کہ وہ معصوم بچے ہیں. معصوم اہل علم ہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، وہ غور کریں، بچوں کے لیے لکھنا معمولی کام نہیں ہے، بڑی پاکیزہ فکر ہونی چاہیے، معصومانہ جذبات ہونے چاہیے، ایسی فہم ہونی چاہیے جو عصمت اطفال کو سمجھ سکے۔ بارہ بچوں کی مشہور لوری جو ہے، وہ بچوں کو جب سلاتی ہیں مائیں تو کیا کہتی ہیں؟ نیند بلاتی ہیں۔ اور اگر کوئی بچہ پوچھ لے کہ نیند آتی کہاں سے ہے، تو ماؤں کے پاس جواب نہیں ہے، جواب نہیں۔ بہرحال یہ تو درمیان میں بات آ گئی تھی، اس لیے کہ میرے ذہن میں کسی کی تخلیق تھی جو اسی بچوں کی اس لوری اور نیند کے تعلق سے تھی۔ لیکن نیند پر بھی ہمارا آپ کا اختیار نہیں ہے، اس لیے کہ لہو ما فی السماوات و الارض، جو کچھ ہے سب اس کا ہے۔ اب اتنی سی بات مان لیجئے کہ جب دنیا میں کسی کے اختیار میں نیند نہیں ہے، لیکن ایک ایسا فرد مل جائے جو کبھی سوتا نہ ہو، اور ایک اندوہ ناک رات میں اس سے کہہ دیا جائے، دیکھو تم میری چادر اوڑھ کر سو جانا، اور وہ اطمینان سے سو جائے، تو سمجھ لو کہ اللہ نے اس کے اختیار میں کچھ دیا ہے۔
انسان کے لیے کچھ
کچھ نہیں ہے، بس وہی ہے جو وہ سعی کرتا ہے، جو وہ کوشش کرتا ہے. قرآن کوشش اگر درست کہنے کی، کوشش اگر درست کرنے کی، کوشش اگر درست افعال بجا لانے کی ہو، تو حق سبحانہ و تعالیٰ ایسی ہر کوشش کو پروان چڑھاتا ہے. اب چاہے انسان براہ راست لفظ تقویٰ سے یہ راستہ اختیار کر لیں، یا لفظ صراط مستقیم سے یہ درس حاصل کر لیں، یا اس فقرے سے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، یا اس آیت ہی کے تتمے میں جو بات کہی گئی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ. اور جو بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا، فقد فاز فوزا عظیما، وہ عظیم کامیابی پر فائز ہوگا. پورا قرآن پڑھ جائیے، اس کے علاوہ کوئی خلاصہ ہو نہیں سکتا پیغام الہی. ہمیں آپ کو نجات اور کامیابی صرف اور صرف اور صرف اس شرط پر ملے گی کہ ہم اللہ کا لحاظ رکھیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، ان کا اتباع، ان کی اطاعت، ان کی پیروی، ان کی محبت، ان سے وفا کی، محمد سے وفا تو نے الہام دے. یہ مصرع واقعا الہامی ہے، یہ مصرع واقعا الہامی ہے، سونے کے حرفوں سے لکھے جانے کے لائق ہے یہ مصرع کی، محمد سے وفا تو نے. تو ہم تیرے ہیں، جب بھی کسی مسئلے میں، اسلام کے کسی مسئلے میں اختلاف ہو، تو دست ادب جوڑ کے یہ کہیے کہ بھئی یہ بتانے کی کوشش کرو، یہ ڈھونڈنے کی کوشش کرو، یہ جاننے کی کوشش کرو کہ اس مسئلے میں مرضی مصطفیٰ کیا ہے. ایک سرسری سا حوالہ دیتا ہوا گزر رہا ہوں، چونکہ ماحول اردو زبان کا ہے. اردو کے ایک بہت بڑے نقاد، ادیب، صحافی اور ادبی صحافت کو ایک معیار عطا کرنے والے بزرگ گزرے، جن کا نام تھا جناب نیاز فتح پوری. نیاز فتح پوری صاحب کا پرچہ نکلا کرتا تھا نگار، مدتوں لکھنؤ سے نکلتا رہا، پھر اس کے بعد کراچی سے ڈاکٹر فرمان فتح پوری نکالتے رہے نگار. اب مجھے نہیں معلوم نکل رہا یا نہیں نکل رہا، جب تک لکھنؤ سے نکلا اور نیاز فتح پوری نکالتے رہے، تو پوری ادبی دنیا پر نیاز و نگار چھائے رہے. اور اس میں شک نہیں کہ انہوں نے ادبی صحافت کو ایک معیار عطا کیا، ایک جہت عطا کیا. تھا پرچہ ادبی، مگر ادب زندگی سے جدا تو نہیں ہو سکتا، اور زندگی دین سے جدا نہیں ہو سکتی. تو وہاں دینی مسائل بھی آ جاتے تھے. ایک پورا ضخیم نمبر انہوں نے شائع کیا، خلافت و امامت نمبر، اور مسلسل مسلسل اس میں مقالے لکھے جاتے رہے. پہلے تو مسلسل عام شماروں میں مقالے آتے رہے، پھر وہ ایک مخصوص نمبر کے طور پر شائع ہوا. بہت سے علماء نے، ادبا نے، مختلف مسالک کے علماء، ادبا نے، بلکہ مختلف ادیان کے علماء اور ادبا نے اس بحث میں حصہ لیا. سب سے آخر میں جب وہ بحث ختم ہو رہی تھی یا ختم کرنا چاہا مدیر نے، تو نیاز صاحب نے ایک نوٹ لکھا ہے، اور وہ نوٹ یہ ہے کہ تمام مقالات کو پڑھنے سے بحیثیت مجموعی اتنا اندازہ تو ہو ہی جاتا ہے کہ اگر رسول کسی کو اپنے بعد خلیفہ بناتے تو وہ علی ابن ابی طالب کو بناتے. قیامت تک راستہ کھلا ہوا ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے، جب بھی معلوم ہو جائے مرضی محمد کیا ہے ان کی مرضی کے مطابق اختیار کر لو۔ صلوات پڑھے محمد والے مرضی مصطفیٰ کیا ہے، مرضی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ہوا تھا کہ جناب ایسا ہے کہ آپ اس نقطے پہ بھی توجہ فرمائیں کہ آپ کو سننے کے لیے دور دور سے لوگ آتے ہیں اور ممبر پر ہر ذاکر تقریباً مسئلہ ولایت پر ضرور روشنی ڈالتا ہے اور بقیہ مسئلے جو ہیں زندگی کے مسئلے، فقہ کے مسئلے، شریعت کے مسئلے، یہ کم ہی بیان ہوتے ہیں، اس لیے آپ کوشش کریں کہ ان مسائل کی طرف بھی توجہ دلائیں۔ میں دست ادب جوڑ کے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ تمام مسائل ممبر سے بیان ہونے چاہیے، مگر پہلی محرم سے 40ویں تک یہ خاص مجلس دفاع امامت کے لیے سے دفاع، نبوت سے دفاع، ختم نبوت سے دفاع، امامت سے دفاع، ولایت سے دفاع۔ جب نبوت و ولایت ہی باقی نہیں رہ جائے گی تو فروع پر عمل کون کرے گا؟ اس کے کبھی بھی غفلت میں مبتلا نہ ہو، ان اصول پر گفتگو مسلسل ہوتی رہنی چاہیے، اس لیے بھی کہ ان اصول کی دشمنی مسلسل ہو رہی ہے۔ اگر دشمن جھوٹ بولتے نہیں تھکتا تو ہم سچ دہرانے میں کیوں کسلمندی محسوس کریں؟ دشمن جھوٹ بولتے نہیں تھکتا، وہی دوہرا رہا ہے، وہی دوہرا رہا ہے، وہی بات ہے، تو ہم سچ بولنے سے تھکن کا احساس کیوں، اکتاہٹ کیوں؟ اعوذ باللہ، اس بات سے اکتاہٹ۔ ہاں، یہ اصول سالم رہیں، یہ اصول ثابت رہیں اور اس کے بعد پورا سال ہے آپ کے پاس۔ بار بار میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ ولایت ایک نظام ہے، صرف کلمہ نہیں ہے، صرف ایک عقیدہ نہیں ہے، صرف ایک عقیدت مندی نہیں ہے، ولایت ایک نظام ہے۔ اسی لیے حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیث قدسی مروی ہے، دو احادیث قدسیاں ہیں جن کا ایک ہی آہنگ ہے، ایک حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی اور ثابت بحد تواتر پہنچی ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جبرائیل یہ کہتے ہیں کہ حق سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، کلمۃ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، فمن دخل حصنی امن من عذابی، جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ اور بالکل اسی آہنگ میں دوسری حدیث قدسی ہے جس میں کہا گیا ہے ولایت علی ابن ابی طالب حصنی، علی ابن ابی غالب کی ولایت میرا مضبوط قلعہ ہے. فمن دخل حصنی آمن من عذابی, جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا. قلعہ کسے کہتے ہیں؟ قلعہ ولایت علی قلعہ ہے, توحید قلعہ ہے. قلعہ کسے کہتے ہیں؟ قلعہ لفظ کو کہتے ہیں, قلعہ دل کی ارادت کو کہتے ہیں, قلعہ صرف جذباتی عقیدت مندی کو کہتے ہیں. قلعہ ایک مضبوط نظام ہوتا ہے, ایک مکمل نظام ہوتا ہے جو حفاظت کرتا ہے پورے وجود کی, پورے ملک کی, پوری مملکت کی, پورے اقتدار کی حفاظت کرتا ہے. قلعہ اس قلعے میں بہت کچھ ہے. اس قلعے میں دیواریں ہوتی ہیں, بنیادیں ہوتی ہیں, مختلف ایوان ہوتے ہیں, مختلف در ہوتے ہیں, مختلف دریچے ہوتے ہیں, مختلف منارے ہوتے ہیں. نہ جانے کتنے اجزاء سے ایک قلعہ بنتا ہے. یعنی پورا دین دراصل قلعہ ولایت علی بن ابی طالب, پورا دین ولایت علی کا تقاضا ہے. پورا دین, پورا دین. قلعے میں کتنی چیزیں ہوتی ہیں؟ بنیادیں ہوتی ہیں, ستون ہوتے ہیں, دیواریں ہوتی ہیں, مختلف ایمان ہوتے ہیں, در ہوتے ہیں, ایک سے زیادہ در ہوتے ہیں, دریچے ہوتے ہیں. کیا کیا ہوتے ہیں قلعے میں؟ اب آپ اصول دین سے لے کے فروع دین تک گنتے چلے جائیں. پورا دین ولایت علی ابن ابی طالب ہے, اور ولایت علی ابن ابی طالب کا قبول کرنا گویا پورے دین کو قبول کرنا ہے. وہاں اب آپ کا اختلاف نہیں ہے کہ جناب والا ہم ایک چیز پہ عمل کریں گے اور ایک چیز پہ عمل نہیں کریں گے. یہ گزشتہ دو شبوں سے مجلس میں عرض کر رہا ہوں, لا اکراہ فی الدین کی غلط تفسیر نہ کیجیے گا. دین کے واجبات ہمارے اور آپ کے لیے زندگی کی ضمانت ہے. پیاسے کو کنویں تک لے جانا جبر نہیں ہے. پیاسے کو کنویں تک لے جانا جبر نہیں کہلاتا. دین چشمہ ہے, سر چشمہ ہے, دین کنواں ہے, دین میں پانی ہے, آب حیات. دین میں آب حیات ہے. آب حیات کہیں باہر نہیں ہے, صحراؤں میں نہیں ہے. آب حیات وہ داستان ہے, کہانی ہے, افسانہ ہے. آب حیات یہی دین ہے. آب حیات یہی ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. میرا خیال ہے کہ گفتگو مکمل ہو چکی ہے, لیکن گزشتہ کئی شبوں سے جو باتیں ہو رہی ہیں ان سب کو سمیٹ کر جمع کر کے ایک بات اور آپ کے حوالے کر کے آگے بڑھوں. اس آیت کریمہ میں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. صرف قول سدید پر گفتگو ہو تو بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ پورا ایک عشرہ صرف قول سدید پہ ہو سکتا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ آپ اس کی گنجائش نہیں ہے. اے ایمان لانے والے, اللہ کا لحاظ کرو اور وہ بات کہو, وہ کام کرو جو درست ہو. اس کا صلہ یہ ہوگا کہ اللہ تمہارے سارے کام بنا دے گا اور تمہارے بگڑے ہوئے کام بھی بنا دے گا, تمہاری خطاؤں اور لفظشوں سے بھی درگزر فرمائے گا, تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا, اور جو بھی اللہ کی اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ بلند ترین منزل پر فائز ہوگا. یہاں نجات اور فوز عظیم کا حوالہ دیا گیا. ظاہر ہے کہ نجات اسی کو ملے گی, فوز عظیم اسی کو نصیب ہوگا کہ جو متمسک ہوگا اور عروت الوثقی ہے. یہاں دو چیزوں کو کہا گیا, وہاں صرف ایک ہی العروت الوثقی کہا گیا. یہاں اللہ اور رسول کا ذکر الگ الگ ہے, وہاں اسی ایک عروت الوثقی میں دونوں شامل ہیں. اللہ بھی اور رسول بھی. کہیں پر علیحدہ علیحدہ رسول اور قرآن کا ذکر کیا گیا اور کہیں قرآن اور رسول کا ذکر بھی ایک کلمے میں کیا گیا. کہیں رسول اور ان کے ساتھ جو نور نازل ہوا ہے اس کا تذکرہ الگ الگ کیا گیا اور کہیں دونوں کا تذکرہ ایک ساتھ کیا گیا. یہ جو میں نے کل گزارش کی, پرسوں گزارش کی اور اس وقت گزارش کر رہا ہوں کہ دراصل قرآن مجید اور ذوات مقدس محمد و آل محمد میں وحدت کا رشتہ ہے, ثنویت کا رشتہ نہیں ہے, دوئی نہیں ہے. قرآن اور محمد نہیں, قرآن یا محمد. قرآن یعنی محمد, محمد یعنی قرآن, قرآن یعنی علی, علی یعنی قرآن, اسلام یعنی محمد, محمد یعنی اسلام, اسلام یعنی علی, علی یعنی اسلام. کوئی کہے کہ کوئی اور بھی جو دلیل میں آپ آیت پیش کر دیجئے قرآن کی, اتنا بڑا آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اسلام یعنی علی, علی یعنی اسلام. حالانکہ آج اکثریت مسلمانوں کی اس حقیقت سے ایسی غافل ہے کہ وہ نعوذ باللہ خاتم بدہن اسلام منہائے علی کو اپنے سامنے رکھے ہوئے ہیں. توجہ ہے, اسلام منہائے علی نعوذ باللہ. اس کے پیچھے تاریخ ہے, ظاہر ہے تاریخ کے اسٹوڈنٹس تاریخ پڑھیں گے. میں عرض کر رہا ہوں اگر مجھ سے کوئی پوچھے, آپ سے کوئی پوچھے تو آپ کے پاس جواب موجود ہے, غافل نہ ہوئیے گا. اسلام یعنی علی, علی یعنی اسلام, قرآن یعنی علی, علی یعنی قرآن. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید میں وہ آیت جس میں اس اسلام سے خدا راضی ہوا ہے مکمل کر دیا, آج ہم نے نعمتیں تمام کر دی اور آج ہم نے اسلام کو الاسلام آج ہم اس اسلام سے تمہارے دین کے طور پر راضی ہو گئے. یہ کب اعلان ہوا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان غدیر میں علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان فرمایا, اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی. یعنی خدا اسلام کو بغیر علی کے راضی نہیں ہے اس سے. خدا اس اسلام سے راضی ہے جس میں ولایت علی شامل ہے. ولایت علی یعنی اسلام, اسلام یعنی ولایت علی. اگر ولایت علی نہیں تو اسلام نہیں ہے, اور اگر کوئی اسلام ہے تو وہ اسلام نہیں ہے جو خدا کی مرضی والا ہے. مسئلہ رضائے حق کا ہے. آج دنیا میں مسلمان کس کی رضا کے لیے سجدہ کرتے ہیں, کس کی رضا کے لیے رکوع کرتے ہیں, کس کی رضا کے لیے قیام کرتے ہیں, کس کی رضا مندی کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, حج کرتے ہیں, زکات دیتے ہیں, کس کے لیے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اللہ کہتا ہے میں اس اسلام سے راضی ہوں جو ولایت علی کے ساتھ ہے. اسلام یعنی ولایت علی, علی ولایت علی یعنی اسلام. اور جب دو چیزیں ایک ہو گئیں تو پھر کتاب اور عترت ایک ہو گئی, پھر عروۃ الوثقا کے واحد ہونے کا مسئلہ نہیں رہ گیا. مفرد کیوں استعمال کیا, سنگولر کیوں استعمال کیا؟ العروۃ الوثقا یعنی وہ اسلام جس میں علی شامل ہے، اتحاد کا رشتہ ہے، قرآن اور عترت میں اتحاد کا رشتہ ہے، قرآن اور علی میں اتحاد کا رشتہ ہے۔ بس آج میں مجبوریاں تھی، یہ اعلان جس وقت کا کیا گیا تھا اس سے پہلے ہی مجلس شروع ہو گئی، اور جس وقت پر آپ مجلس کے اختتام کی توقع کر رہے ہوں گے اس سے بہت پہلے مجلس ختم بھی ہو رہی ہے، پیغام مکمل ہے۔ آپ حضرات پہلے سے اس پیغام کے حامل ہیں، کوئی نئی بات، خطیب منبر حسینی اس منبر سے کوئی نئی بات نہیں کہتا، وہی بات کہتا ہے جو پیغام آپ اپنی فطرت میں لے کر پیدا ہوئے ہیں۔ کوئی نئی بات لے کر آ ہی نہیں سکتا، یہ سب مصحف فطرت بشری میں موجود ہے، یہ سب کتاب فطرت میں موجود ہے، یہ سب آپ کے وجدان میں موجود ہے، یہ سب آپ کے صحیفہ دل میں موجود ہے، یہ صرف تذکر ہے، یاد دہانی ہے۔ اور یہ یاد دہانی کا حکم بھی چونکہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے دیا ہے، ذکر فإنّ الذکرٰ تنفع المؤمنین، یاد دہانی کرتے رہیے، اس لیے کہ یہ یاد دہانی مومنین کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ ان مجلسوں کا سلسلہ جہاں تک بھی مجالس سید الشہداء برپا ہوتا ہے، جہاں تک بھی مجالس ذکر کا سلسلہ ہے، جہاں تک بھی محافل ذکر معصومین کا سلسلہ ہے، یہ سب امر الہی کی تعمیل ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ عمل سے بے نیاز نہیں ہونا چاہیے، نہ نماز سے غافل ہونا چاہیے، نہ ادائے زکات سے غافل ہونا چاہیے۔ دیکھیے معصومین جو ہمارے لیے رہنما ہیں، جو ہمارے شفیع ہیں، جن کی شفاعت کے ہم متمنی ہیں، انہوں نے کیسے کیسے حالات میں نماز پڑھی ہے اور کیسے کیسے حالات میں زکات دی ہے۔ زکات البتہ زکات کی قسمیں ہیں، ایک عنوان زکات کے نیچے بہت سے عناوین ہیں، لیکن زکات کس کس موقع پر معصومین نے دی ہے۔ ایک زکات وہ ہے کہ جو مسجد نبوی میں نبی کی موجودگی میں علی نے دی تھی، حالت رکوع میں قرآن میں آیت نازل ہوئی۔ ایک زکات وہ ہے جو روز عاشورہ حسین نے دی تھی۔ عالم میں معصومین زکات دیتے ہیں، آج بے شک تابوت آپ اٹھائیں گے، شبیہ تابوت حضرت سید الساجدین، شبیہ تابوت حضرت زین العابدین، مگر میں اسی موقع پر عرض کر رہا ہوں، یہ روایت چونکہ زبان پر آ گئی، لیکن نماز سے غافل نہ ہوئیے گا، زکات سے غافل نہ ہوئیے گا، بزرگ جوان مرد عورت سب اس فرض سے عہد کر کے اٹھیں۔ یہ فرش جس پر عباس کا تذکرہ ہوتا ہے، عباس امام وفا ہے، عباس نا خدا ہے وفا، عباس جو عہد کرتا ہے پورا کرتا ہے، عباس جو وعدہ کرتا ہے پورا کرتا ہے۔ اس فرش پر آپ اپنے نفس سے عہد کیجئے، خدا سے عہد کیجئے، نماز ترک نہ کیجئے گا، اس لیے کہ نماز سے بڑھ کر کوئی بہترین ذکر آل محمد نہیں ہے۔ نماز نشانی آل محمد ہے، نماز یادگار ہے حسین ابن علی کی یادگار ہے، زکات معصومین کی یادگار ہے، ان کی سیرت کا نام ہے نماز، ان کی سنت کا نام ہے زکات۔ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص کسی سے محبت کرے اور ان کی سیرت اور سنت پر عمل نہ کرے؟ کیسے حالات میں حسین نے زکات دی ہے؟ بس یہ روایت سن لیجئے، حضرت سید الشہداء جب مدینے سے چلے ہیں تو طاغوت وقت نے تمام بلاد اسلامیہ میں، تمام شہروں میں، تمام اطراف مملکت مسلمین میں یہ شہرت کرا دی تھی کہ ایک خارجی نے خروج کیا ہے, خلیفہ وقت کے مقابل میں ایک خارجی نے خروج کیا ہے. کوفے کے اطراف میں ایک شخص تجارت کے لیے نکلا, جب وہ گھر سے نکل رہا تھا تو اس کے کانوں تک یہ آواز نہیں آئی تھی. وہ اسباب تجارت لے کر گھر سے نکلا اور اس کی ایک چھوٹی سی بیٹی تھی, سینے تمیز تک پہنچ گئی تھی لیکن زیادہ مصلحت اندیش نہیں تھی. اس نے چلتے وقت بابا سے کہا, بابا میرے لیے ایک انگوٹھی ضرور لے کر آئیے, ایک انگشتر ضرور لے کر آئیے گا. یہ شخص گیا, اس نے معاملات کیے, بیع و شرا کے معاملات ہوئے, سفر تجارت میں بھول گیا کہ بیٹی نے کوئی وعدہ بھی کیا تھا, بیٹی نے کوئی عہد لیا تھا, کوئی فرمائش کی تھی. جب واپس آیا تو وہ روز روز عاشورہ تھا, تذکرہ نگار لکھتے آئے ہیں کہ وہ گھر میں جیسے ہی داخل ہوا تو اب اس علاقے میں یہ شہرت ہو چکی تھی کہ جو شخص ہے وہ خلیفہ وقت کی حمایت میں خارجی سے جہاد کرنے کے لیے جا رہا ہے. جیسے یہ داخل ہوا تو بیٹی نے کچھ نہیں پوچھا, بس یہ پوچھا, بابا آپ کربلا نہیں گئے؟ اس نے کہا, بیٹی کربلا میں کیا ہے؟ سنا ہے کہ کسی خارجی نے خروج کیا ہے, بستی کے سب لوگ گئے ہیں, بستی کا ایک ایک مرد گیا ہے جہاد کے لیے, خلیفہ وقت کے خلاف کسی خارجی نے خروج کیا ہے. اس شخص نے اسباب رکھا, تلوار لی اور کربلا کی طرف روانہ ہوا. کہتے ہیں جب کربلا پہنچا تو اس وقت تک علی اکبر شہید ہو چکا, قاسم شہید ہو چکے, اونو محمد شہید ہو چکے, عباس شہید ہو چکے تھے, شیش ماہ اصغر بھی شہید ہو چکا تھا. اس نے دیکھا کہ ایک بلندی پر ایک شخص ہے, نورانی چہرہ ہے, اس کے وجود سے لے کر آسمان تک ایسے ایک منارہ نور ہے اور اسے سب نے گھیر رکھا ہے, چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے, جس کے ہاتھ میں جو اسلحہ ہے وہ اس کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے. اب اس شخص نے اس منظر کو دیکھ کر تجزیہ کرنا شروع کیا, یہ نورانی شخصیت خارجی نہیں ہو سکتی, یہ نورانی شخصیت کوئی خارجی کی شخصیت نہیں ہو سکتی. اس نے راستہ بناتے ہوئے قریب پہنچنے کی کوشش کی, جب قریب پہنچا ہے تو ایک مرتبہ اس کی نظر چار ہوئی اور اس نے کہا, السلام علیک یا عبد اللہ, اے اللہ کے بندے تجھ پر سلام ہو. امام حسین کی کنیت ہے ابو عبد اللہ, لیکن جب کوئی شخص کسی سے واقف نہ ہو تو یہی بہترین انداز ہے سلام کا, کہ اے بندہ خدا تم پر سلام ہو. اس نے سلام کیا, آقا نے جواب دیا اور جواب دینے کے بعد کہا کہ معلوم ہوتا ہے تم ابھی ابھی میدان کربلا میں پہنچے ہو. ہاں یہ تو صحیح ہے کہ میں ابھی میدان کربلا میں پہنچا ہوں, مگر اتنی بھیڑ میں, ہزاروں کے لشکر میں آپ کو کیسے اندازہ ہوا کہ میں ابھی پہنچا ہوں؟ اس لیے اندازہ ہوا کہ اس بھیڑ میں کوئی مجھے سلام کرنے کا روادار ہے. واجب ہو جائے گی, تیرا نام محضر شہادت میں نہیں ہے, تو واپس چلا جا. اس نے بہت اصرار سے پوچھا آپ کون ہیں؟ اپنا تعارف تو کرائے. اور میں تیرے نبی کا بیٹا حسین ابن علی.
ظالمین نے چادر دی اور جیسے ہی بیویوں نے چاہا کہ